ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 295، بمقام جامعہ مسجد الفلاح اہل حدیث راولپنڈی، مورخہ 27/9/2002، موضوع دنیا نقد اور آخرت ادھار۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی۔
الحمد للہ، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے، جب ہم بازار سے کچھ سامان لینے جاتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سامان سستا بھی ملے اور اچھا بھی ہو، کیونکہ ہمارے ذہن میں اس رقم کی ویلیو ہے کہ جتنی رقم بچ جائے گی کہیں اور کام آ جائے گی، اس کو بچا کر رکھ لیں گے، کہیں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مصیبت پڑ گئی، کسی کو ضرورت پڑ گئی، ہم اس کو دے دیں گے اور وہ اس کو استعمال کر لے گا، اس مال کی، اس پیسے کی ہمارے ہاں قدر و قیمت اس لیے ہے، لیکن آخرت چونکہ ادھار ہے، اللہ کا وعدہ ہی ہے، نہ کسی نے جنت کو دیکھا نہ جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اس لیے اللہ تعالی کے بعضوں پر بعض لوگوں تو اعتبار آتا ہی نہیں کہ پتہ نہیں یہ وعدے سچے بھی ہیں یا جھوٹے ہیں، اور جو بعض لوگ اعتبار کرتے ہیں کہ نہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے، واقعی جنت ہوگی، واقعی جنت کے میوے ہوں گے، یہ اللہ کی نعمتیں ہوں گی، ان کو کچھ کچھ اعتبار آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مکمل یقین رکھنے والے بہت ہی کم، کیونکہ آخرت کا معاملہ وعدہ وعید پر ہے، نہ کسی نے دیکھا، یہ تو مرے گا تو دیکھے گا، ایک انسان اللہ کے راستے میں قتل ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں اپنی قوم کو بتاؤں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معاف بھی کر دیا ہے اور مجھ کو عزت والوں میں جگہ بھی دے دی ہے، جو اللہ کا نبی بتلاتا تھا کہ جنت میں یہ کچھ ہوگا، اے اللہ مجھے تو دنیا میں واپس ایک دفعہ بھیج دے تاکہ میں دنیا والوں کو بتلا کر آؤں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اس لیے خوب محنت کرو اور آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ نے کہا ہم تیرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیں گے. اللہ نے قرآن میں آیات اتار کر اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا کہ لوگوں سستی نہ کرو. فلیتنافس المتنافسون وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اگر کسی نے محنت کرنی ہے اس کام میں محنت کرے کہ آخرت کا گھر ہے، جنت ہے، رب کی نعمتیں ہیں، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے. اگر کسی نے محنت کرنی ہے اس کام پر محنت کرے، باقی کام ویسے ہی چل جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، صحابہ نے آخرت پر محنت کی تو اللہ نے دنیا نہیں دی؟ بعض صحابہ اپنے سامنے رکھے ہوئے کھانوں کو دیکھ کر رونے لگ جایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کہ جو ہم یہ محنت کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ نے اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی دے دیا، پتہ نہیں ہمیں آخرت میں بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا. ان لوگوں کو تو بدلہ ملے ہی گا کہ جنہوں کو دنیا میں کچھ نہیں ملا وہ دنیا میں اس حالت پہ گئے کہ مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے جب وہ شہید ہو گئے ان کو کفن دیا گیا، کفن کا کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ سر ڈھانپتے تھے پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے سر کھل جاتا. صحابہ اپنے سامنے رکھی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر رونے لگ جایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں آخرت میں بھی ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. دنیا میں تو اللہ نے دے دیا، ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جو دنیا میں عام لوگوں کے پاس موجود ہیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں، ہمیں پتہ نہیں آخرت میں کیا ملے گا. دنیا ہر ایک کی کٹ جاتی ہے، غریب کی بھی کٹ جائے گی، امیر کی بھی کٹ جائے گی، جو کروڑ پتی ہے ارب پتی ہے اس کی دنیا بھی کٹ جائے گی اور غریب کی دنیا بھی کٹ جائے گی. اور عام دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ غریب کی دنیا اچھی کٹتی ہے اور امیر کی دنیا بری کٹتی ہے. امیر کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، میٹھی چیز نہیں کھانی، تجھے شوگر ہے، تیرا کیسٹرول لیول بہت اونچا ہے اس لیے منظم غذائیں نہیں کھانی، تیرے دل کی نالیاں بند ہو چکی ہیں، تو نے یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی. پیسہ ہے، مال ہے، خریدنے کی طاقت ہے، چیزیں سامنے پڑی ہیں، بچے کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا کہ پیسہ ہونے کے باوجود اس کو منع کر دیا گیا ہے یہ چیز نہیں کھانی، اور غریب جو آیا سارا، نہ اسے شوگر کا پتا، نہ اسے بلڈ پریشر کا پتا، نہ دل کی بیماریوں کا پتا، آ رہا ہے کھا رہا. امیر آدمی رات کو سوئے گا نہیں، نیند نہیں آئے گی، پتا نہیں چور نہ آ جائے، پتا نہیں ڈاکہ نہ ڈال دیا جائے، پتا نہیں کوئی مجھے قتل نہ کر دے، میرے پیسے نہ لوٹ لے، ساری رات بے چین رہے گا. ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس مال زیادہ ہے رات کو گولیاں کھا کر سوتے ہیں کسی طرح نیند آ جائے، کاروبار میں پتا نہیں صبح کو نقصان ہوگا یا فائدہ، یہی بے چینی اس کو لگ رہی ہے، سو نہیں سکتا. اور غریب ہے کیا لوٹنے کے لیے، اس کے پاس اپنے گھر کے دروازے کھلے کو چھوڑ کر سو رہا. غریبوں کو فٹ پاتھ پر سوتے ہوئے دیکھا، درختوں کی چھاؤں کے نیچے سوتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں ہر وقت خطرہ ہے کہ کوئی آئے گا قتل کر جائے گا، لیکن غریب کو خطرہ ہی نہیں، کوئی لوٹے گا تو کیا لوٹے گا، میرے پاس لوٹنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ یہ مال کوئی اچھی چیز نہیں، یہ مال انسان کے پاس آ جائے اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، مگر وہی بچتا ہے جو اس مال کو دائیں طرف پھینکتا ہے, بائیں طرف پھینکتا ہے, آگے پیچھے, جہاں اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے مانگا جا رہا ہے, وہ بے دریغ اٹھا دیتا ہے. آخرت کے معاملے میں ہم لوگ بڑے ہی ڈھیلے ہیں. دنیا کی چیز چیک کر کے لیں گے, سستی ہے, اچھی ہے, پائیدار ہے, سستی بھی ہو پائیدار بھی ہو, لیکن دین دین جیسا بھی ہے. دنیا سمجھ بوجھ کر لیں گے اور دین جیسا بھی ہو, باپ دادا کا دین تھا, چھوڑیں گی, اس میں بحث کی کیا ضرورت ہے. دینی معاملات پر کوئی بحث نہیں کریں گے. دنیا کے معاملات پر ایک ماچس لینی ہو, کہیں گے اس کمپنی کی ماچس اچھی ہے, پوری جلتی ہے, درمیان میں سے اس کا شولہ ٹوٹتا نہیں. چار آنے کی ماچس لینے کے لیے دکاندار کو کمپنی کا نام بتلائیں گے, ماچس کی تیلی کی خاصیت بتلائیں گے, وہ ماچس مجھ کو دو جو خوب جلے, آخر تک جلے, وہ تجھے نہیں. اور دین دین جیسا بھی ہو. میرے باپ فلاں مذہب میں تھے, ٹھیک ہے, میرا بھی وہی مذہب. میرے ماں باپ یہی کام کیا کرتے تھے ان ایام میں, میرا بھی یہی مذہب ہے اور میری بھی یہی روٹین ہے, میں بھی کرتا ہوں. آخرت کے بارے ہمیں کوئی فکر نہیں, جیسی بھی ہو. کیوں ہمیں یقین نہیں ان وعدوں پر کہ واقعی ہم نے اٹھنا ہے, ہم نے مرنا ہے, مرتے ہوئے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, شاید ہمیں اس بات کا یقین آ جائے ہاں ہم نے مرنا, اب مرنے کے بعد قبر میں اٹھنا ہے, ہم نے دیکھا نہیں. جب ہم نے دیکھا نہیں ہمیں یقین ہی نہیں. اگر ہمیں اس بات کا یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد فرشتوں نے ہمیں اٹھانا ہے, بٹھانا ہے, سوال و جواب کرنے ہیں, پھر جنت یا دوزخ ملنی ہے, رب کا عذاب یا رب کی نعمت ملنی ہے, جنت یا جہنم کا لباس اور بستر آنا ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی بے رغبتی کریں آخرت سے. اگر ہمیں یقین ہو اس سوراخ میں سانپ ہے اور وہ ڈس لے گا, ہم کیا اس سوراخ میں انگلی ڈالیں گے؟ ہمیں یقین ہے بجلی کی تاریں پکڑ لیتی ہیں. پیچھے سے کوئی کہہ بھی دے میں نے مین سوئچ بند کر دیا ہے, کہہ گا کٹ آؤٹ نکالو, خود جا کر دیکھے گا واقعی بند ہے. کیوں؟ پتا ہے کہ بجلی کی تاریں پکڑ لیتی ہیں, کرنٹ آ جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ چیز ہمارے مشاہدے میں ہے, اس لیے ہمیں یقین ہے. مرنے کے بعد کسی نے اٹھتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں, اللہ کے عذاب کو دیکھا نہیں, سنا نہیں, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں, ہمیں اس پر یقین آتا نہیں. جب یقین نہیں ہے پھر ہمارا اختیار کہ ہم کون سا مذہب اپنائیں, ہم کون سی لائن اپنائیں, ہم کون سا طریقہ اپنائیں, اس کے بارے میں ہم پھر سوچتے. جو بھی ہو ٹھیک ہے, نماز پڑھنی ہے جس طریقے سے پڑھو, سجدہ کرنا ہے جس طریقے سے بھی کرو, کوئی قبر کو پوچھتا ہے پوچھنے دو آپ کو کیا ہے, کوئی گیارہویں دیتا ہے آپ کو کیا ہے, کوئی کنڈے بھرتا ہے شبرات کا حلوہ پکا, آپ کو کیا تکلیف ہے کرنے دو. کیونکہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں اس لیے ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں ہمارے بارے میں سن لو کہ ہم کون ہیں اور ہماری دعوت کیا. ہماری دعوت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہماری دعوت ان دو بنیادوں پر قائم ہے. یہ بنیاد کے دو بڑے ستون ہیں جس پر اسلام کی پوری عمارت بننی ہے. بولے الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے, اس کی عمارت کی بنیاد. یہ عمارت پانچ ستونوں پر اسلام کی کھڑی ہے. سب سے پہلا ستون جس کے دو حصے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دو حصے, ایک اللہ کی توحید اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. اور ہماری دعوت ان دونوں چیزوں پر قائم ہے، تیسری کوئی چیز ہماری دعوت میں نہیں. ہم کسی تیسری چیز کو اپنی دعوت میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے شامل نہیں کرتے کہ اللہ نے کسی تیسری چیز کو نازل نہیں کیا. ہماری دعوت وہ دعوت ہے جو اللہ کے نبی نے مکے کے مشرکین کے سامنے رکھی. وہ دعوت کیا تھی؟ یا ایہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. ہماری دعوت کون سی دعوت ہے جو اللہ کے نبی نے مکے کی وادی میں کوہ صفا پر چڑھ کر بیان کی کہ اے لوگو، اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں یہ بات کہی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنتی ہے. کیونکہ اس وقت ایمان صرف توحید کو، نبی کی رسالت کو ماننے کا نام تھا. نماز کا سسٹم مدینے میں، زکات کا سسٹم مدینے میں، حج کا طریقہ مدینے میں، اسلام کے باقی ارکان اور اس کا سسٹم مدینے میں شروع ہوا. مکے میں کیا چیز تھی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. ایک شخص آیا، لشکر آمنے سامنے ہیں، ادھر مسلمانوں کا ادھر مشرکین کا، آ کر پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی اور میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون ہیں؟ وہ مکے سے آئے ہیں اور ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہماری دعوت اللہ کی توحید کی دعوت ہے کہ اللہ اکیلا خالق، اللہ اکیلا مالک، اللہ اکیلا معبود، اللہ اکیلا رازق، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ مختار کل، نہ بگڑی بنانے والا، نہ عزت و ذلت کا مالک، نہ نفع و نقصان کا مالک، کسی کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں. لا الہ الا انت، تو ہی ہے سب کچھ کرنے والا. ہماری دعوت اللہ کی توحید کی دعوت، اور وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ کرنی والا، یہ بھرنی والا، یہ اولاد دینے والا، یہ بگڑی بنانے والا، یہ قسمتوں کا مالک، یہ اقتدار کا مالک. 360 بیت اللہ میں اور ہر چوراہے میں ایک بت رکھا ہوا ہے. یہ تمہیں کیا دیتا ہے؟ یہ ہمیں نفع پہنچاتا ہے. اس نے پوچھا آپ جو یہ لڑ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم میں سے لڑنے والا اللہ کے راستے میں لڑے گا اور اس کے لیے جنت ہے، اور ان کی طرف سے لڑنے والے وہ جہنم میں جائیں گے. کہا یہ جنت جس کا آپ وعدہ دیتے ہیں، یہ جنت خاص لوگوں کے لیے ہے کہ وہاں بھی جو پڑے ہیں ان کو ملے گی، غریبوں کو کوئی نہیں پوچھے گا، وہاں بھی بدر بانٹ ہوگی، یا یہ جنت ہر ایک کو مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جنت میں امیر اور غریب کا کوئی سوال نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے فرمایا غریب امیر سے 50,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے. ابھی امیر اپنا حساب و کتاب دے رہا ہے، نیک ہے، ایماندار ہے، لیکن اللہ اس سے حساب و کتاب لے رہا ہے، یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. ابھی وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، حساب و کتاب دے رہا ہے، اور جو مفلس ہے
جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو اللہ پہلے ہی بھیج دیتا ہے جہاں تو جنت میں داخل ہو. کہا جنت سب کے لیے ہے, وہاں کوئی تقسیم نہیں کہ یہ بڑے خاندان کا ہے, بڑے لوگوں میں اس کا شمار ہے, اس کی برادری اونچی ہے, یہ حسب نسب والا ہے, اس لیے اس کو پہلے جانے دو. نہیں, جو غریب ہے وہ پہلے, امیر پیچھے. کہا میں بھی جا سکتا ہوں جنت میں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں. کہا شرط کیا ہے؟ میں لڑوں؟ کہا نہ, پہلے زبان سے کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں سارے معبود باطل ہیں, جھوٹے ہیں, سب عیاری کے اڈے ہیں, حقیقی معبود ایک اللہ جو عرش پر. پہلے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں, پھر تو جا کر دل میں شریک. شریک ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا, شریک ہو گیا, شریک ہوا اور شہید ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا لاشا لایا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے عمل کوئی نہیں کیا, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ حج کیا, نہ کوئی صدقہ خیرات. اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے عمل کوئی نہیں کیا سوائے شہادت کے عمل کے, اس نے گواہی دی اللہ کی وحدانیت کی, میری رسالت پر ایمان لے کر آیا, میں نے اس کے سرہانے جنت کی 72 حوروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا. ہماری دعوت کیا ہے؟ وہی دعوت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے پیش کی, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. ایک شخص گھر میں بیٹھا ہوا تھا, بیوی کے پاس ہنسی مذاق کر رہا ہے, نئی نئی شادی, ادھر سے اللہ کے نبی کا بلاوا آ گیا. اسی طریقے سے جنگ میں شریک ہو گیا, شہید ہو گیا. اس کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آ کر کہنے لگی حنظلہ پر غسل واجب تھا, اس نے غسل نہیں کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا جاؤ حنظلہ کی لاش تلاش کرو. حنظلہ کی لاش تلاش ہوئی, دیکھا حنظلہ کی لاش سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہے؟ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, شہید کو اس کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے. قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا اس کے کپڑوں پر سے خون بہ رہا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک اور کستوری کی خوشبو ہوگی. وہ گردن کٹا کے اگر اللہ کے راستے میں دنیا سے گیا ہے, آخرت میں بھی اللہ کے سامنے ایسے ہی پیش ہوگا, کسی کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں گردن کٹا کے آیا. اس لیے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, اس کو کفن نہیں دیا جاتا, اسی کے کپڑے میں دفن کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے ان کی جنازہ پڑھی بھی ہے اور بعض مواقع پر ویسے ہی دفن کر دیا. پوچھا یہ قطرے اس کی لاش سے جو گر رہے ہیں یہ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کی لاش کو فرشتوں نے اوپر اٹھایا, فرشتوں نے اس کو غسل دیا, اس کی لاش سے گرتے ہوئے قطرے ان پانی کے. جب انسان لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں شریک ہوئے, علم ان کے پاس تھا, تلوار ماری, دایاں بازو کٹ گیا, علم بائیں ہاتھ میں لے لیا, بائیں پر تلوار ماری بایاں بازو کٹ گیا. اور اس زمانے میں جنگ میں علم کو بلند کرنا یہ اس لشکر کی برتری کی دلیل ہوتی تھی کہ ابھی علم قائم ہے, ابھی لشکر کو شکست نہیں ہوئی, ابھی لشکر میدان میں ہے. اس کی برتری کی دلیل یہ ہے علم اونچا. جب دونوں بازو کٹ گئے اب علم کو کیسے سنبھالیں, اپنی گردن کا سہارا لے کر اس جھنڈے کو بلند کر دیں. گردن کے سہارے سے اس جھنڈے کی لکڑی کو تھاما اور اس کو بلند کر دیا کہ جھنڈا قائم ہے. دشمن نے آ کر گردن پر وار کیا, گردن کٹ گئی, باپ فوت ہو گیا, بیٹیاں اس کی جوان, بھائی افسردہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یعنی ان کا بیٹا عبداللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی افسردگی دیکھی, تعزیت کرتے ہوئے فرمانے لگے, عبداللہ تیرا باپ وہ پہلا شخص ہے کہ اللہ نے نور کے سارے پردے ہٹا کر تیرے باپ سے ملاقات کی. جب انسان اس لائن پر چل جاتا ہے, اس سڑک پر چل جاتا ہے, پھر دوڑتا ہوا جنت میں داخل ہو جاتا ہے, رکاوٹ باقی رہتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جیسے انسان کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص اپنا معمول بناتا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اور جنت میں رکاوٹ اس کی موت ہے, جو ہی اس کی موت آئے گی یہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت یہی اصل دعوت ہے. ہماری اس دعوت کو سمجھو, اگر اس میں کوئی سکم ہے, کوئی خرابی ہے, ہمیں بتلاؤ. ہم لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں لا الہ الا اللہ کہو. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ تیری گردن سے قبر پر نہ چھکے, یہ تیرے ہاتھ غیر اللہ سے مانگنے کے لیے نہ اٹھے, یہ تیری پیشانی سرنگو نہ ہو اللہ کے سامنے. تو مانگے تو اللہ سے مانگے, سوال کرے تو اللہ سے کرے. تیری توحید کے کتنی پختہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو توحید کا درس دیتے ہوئے, کہتے ہیں اگر تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کسی غیر سے نہ مانگ, اللہ سے مانگ, دینے والا وہ. ہماری دعوت کیا ہے؟ لوگوں جو مر گئے وہ مشکل کشا نہیں, جو مر گئے وہ حاجت روا نہیں, وہ اپنی زندگی میں مشکل کشا اور حاجت روا نہ تھے. مرنے کے بعد تو انسان کیا کر سکتا؟ ہمارے مقابلے میں لوگوں کی دعوت کیا ہے؟ یہ بریمان کا مزار ہے, اس پر حاضری دو گے یہ تمہیں مقدمات سے بری کر دے گا. یہ دولے شاہ کا مزار ہے, اس پر حاضری دو گے اس سے مانگو گے یہ تمہیں اولاد دے گا, لڑکے دے گا. یہ علی حجویری کا دربار ہے, یہ داتا ہے, یہ سب کو دیتا ہے. ضیاء الحق لاہور میں وہ بھی داتا سے مانگنے کے لیے گیا. نواز شریف نے اپنی الیکشن کی ابتدا کی علی حجویری کے دربار سے, پیپلز پارٹی نے ابتدا کی علی حجویری کے دربار سے. کوئی باہر سے آیا, کوئی سفیر, کوئی وزیر مملکت, کوئی وزیر اعظم, کوئی صدر لاہور میں اگر اترا چلو علی حجویری کے دربار پر, اسلام آباد میں اگر اترا چلو امام بری کے یا گولڈے کے دربار پر, وہاں پھولوں کی چادر چڑھاؤ پھر باقی کام کرنا. سعودی عرب کے حکمران فیصل جس زمانے میں پاکستان میں آئے چونکہ عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے،
انڈیا جائیں گے وہاں کے حکمران کہاں لے کر جائیں گے، چلو مندر میں وہاں گھنٹال بجا کر آؤ، ہمارے بڑے وہاں جا کر ان کے مندر میں جا کر گھنٹال بجا کر آتے ہیں، ان کے بڑے جب آتے ہیں ہمارے بڑوں کی قبروں پر چادریں چڑھا دیتے ہیں، ہمیں عادت پڑی ہوئی تھی، ہم نے فیصل کو بھی کہہ دیا کہ چل علی حجویری کے دربار پر چلتے ہیں چادر چڑھانے کے لیے، مردوں سے تجھے امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، ہماری دعوت اللہ کی توحید کی دعوت کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، سارے مجبور سارے محتاج، کچھ نہیں ملتا، کہو اللہ کے نبی پیٹ پر پتھر کیوں باندھتے تھے، لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں تھیں، اگر سارے خزانوں کی چابیاں نبی کے پاس تھیں اللہ کے نبی نعوذ باللہ پیٹ پر پتھر ڈرانے کے لیے باندھتے تھے، صحابہ جو دو دو دن تین تین دن اور حالت یہ ہو جاتی لشکر بھیج دیا اور کھانے کے لیے کھجوریں دے دی، ہر روز ایک کھجور ملتی، آپ سمجھتے ہوں گے پہلے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے پھر منہ میٹھا کرنے کے لیے کھجور کھاتے تھے، حالانکہ یہ بات نہیں، کھانا نہیں ملتا تھا، کھانے کے لیے پورے دن میں صرف ایک کھجور اسی ایک کھجور پر گزارا کیا کرتے تھے، یہ مسلسی اور یہ فاقہ کشی صحابہ کیوں برداشت کرتے رہے، اس لیے کہ نبی کے پاس خزانے کی سارے چابیاں تھیں، کیا ہم نے اسلام کا نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، ہم نے اسلام کو اتنا پلیز کر دیا، اتنا ملاوٹی کر دیا کہ صحیح اسلام کی صحیح صورت کسی کے سامنے نہیں، آج روز گول جیسے مارکیٹ میں سونے کی بجائے نکلی سونے کے زیورات بک رہے ہیں، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ لو کچھ پتا نہیں، یہ اصلی ہے کہ یہ نکلی زیادہ چمکتا ہے اصلی سے، ہاں وہ پتھر جس سے سونے کو چیک کیا جاتا ہے وہی بتلا سکتا ہے کہ اصلی کون سا ہے نکلی کون سا ہے، ایسے ہی ہمارے اس معاشرے میں نکلی اسلام اتنے پھیل گئے کہ اصلی اسلام کا پتہ ہی نہیں کہ اصلی اسلام ہے بھی صحیح، اگر ہے تو ہے کہاں، ناپید دیسی گھی مارکیٹ میں آپ چلے جائیں آپ کو دیسی گھی ملے گا ہی نہیں، جس مارکیٹ میں جس دکان سے پوچھ لیں، ہاں بناسپتی گھی، یہ فلاح کمپنی کا ہے، یہ پکوان والوں کا ہے، یہ رحیم یار خان والوں کا ہے، یہ فلاح کا ہے، کون سا بناسپتی گھی، وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور اوپر لکھ دیتے، اور دیسی گھی ہے ہی نہیں، اگر کسی کے پاس ہوگا اس کے ڈبے پر نہیں لکھا ہوگا کہ وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور کیوں، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سارے وٹامن شامل ہیں، اسی طریقے سے نکلی اسلام آپ کو جگہ جگہ پر، یہ اس کی قبر، یہ اس کا دربار، یہ اس کی درگاہ، یہ فلاں پیر کی مجلس، یہ اس کی بیٹھک، یہ اس کے کاروبار، اور اصل اسلام وہ چھپ گیا، کچھ ہم نے چھپا دیا، کچھ لوگوں نے چھپا دیا، اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، لیکن کس کے لیے مشکل نہیں، جس نے یہ طے کیا ہے کہ میں نے دیسی گھی لینا ہے اس کے لیے مشکل نہیں، وہ جائے گا بھینس کے نیچے سے نکلتے ہوئے دودھ کو دیکھے گا، دودھ جمع کرنے والے سے پوچھے گا تیرا گھر کہاں، تیری دکان کہاں، تو دہی جمائے گھی نکالے، مجھے دیسی گھی چاہیے، اس نے جا کر دکان دیکھ لی، اور اگر کسی نے صحیح اسلام دیکھنا ہو کہاں ملے گا، اللہ کے قرآن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، بتاؤ اس کے علاوہ بھی ایجنسی ہے اصل اسلام کی، اگر آپ نے توحید خالص دیکھنی ہے، اگر آپ نے نبی کی رسالت خالص دیکھنی ہے تو کہاں سے ملے گی؟ یا اللہ کے قرآن میں ہے یا نبی کے فرمان میں؟ ہم نے اللہ کا قرآن بھی نبی کا فرمان بھی چھپا کر رکھ دیا، یہ فلاں امام کی فقہ، یہ فلاں امام کی، یہ فلاں امام کی آراء، یہ اس کے اقوال، وہ لوگوں کے سامنے رکھ۔ میرے بھائیو، آخرت کا معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ نہیں۔ دنیا بیت ہی جائے گی، غریب کی، امیر کی، تندرست کی، بیمار کی، مفلس کی، غنی کی، سب کی دنیا بیت جائے گی، لیکن آخرت بیتے نہ بیتے گی۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، جس کو میں نے جہنم میں پھینک دیا، نہ وہ مرنے والوں میں اور نہ وہ جینے والوں۔ جینے والوں میں اس لیے نہیں کہ ہر وقت عذاب ہی عذاب، آگ کا، گرم پانی کا، پیپ کا، کچلو کا، پر مرنے والوں میں اس لیے نہیں کہ موت ہی نہیں آتی۔ وہ یاتی ہل موت تو بالکل نہ مکان وہ ہوں میں میت، موت کے سامان ہر جگہ سے اٹکتے ہیں، آگ جلانے کے لیے تیار ہے، کھولتا ہوا پانی جلانے کے لیے تیار ہے، لیکن موت آتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے کہہ دیا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، میں تجھے مرنے نہیں دوں گا اس آگ میں، ہمیشہ جلتا رہے۔ اس آگ سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے عقیدے کو سنوار لو۔ جس آدمی کا عقیدہ عقیدہ توحید ہوا، جس کا عقیدہ نبی کی رسالت والا سچا ہوا، اگر اس کے اعمال برے بھی ہوئے، اللہ کے فضل سے اللہ نے اگر چاہا ان کو ویسے ہی معاف کر دیا جائے گا، یا اس کو عذاب دیا جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے کوشش کرو، اپنے عقیدے کو سنوارو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دیکھتے یہ اعلان ہے کہ اگلا جمعہ 4 اکتوبر کا شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید رافی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب ارشاد فرمائیں گے مسجد الفلاح میں۔ اگلا جمعہ مولانا عبدالرشید رافی صاحب ارشاد فرمائیں گے، غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور حنفی طریقے کے مطابق ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق کہہ دیے، برائے مہربانی قرآن حدیث کے مطابق مجھے بتلائیں کیا یہ طلاق واقع ہو گئی ہے یا کہ نہیں، اور طلاق دیتے ہوئے دی ہوئے صرف 19 دن ہو گئے ہیں، کیا میں اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ جس نے اب یہ طلاق دی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حنفی طریقے سے دی۔ اب یہ حنفی طریقہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، عشرہ مبشرہ، بدر احد والے، جنگ خندق والے، بیت رضوان والے، فتح مکہ والے، 140,000 صحابہ، ان میں کوئی حنفی تھا؟ کوئی شافی، مالکی، حنبلی، کوئی ان فرقوں سے تعلق رکھنے والا تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو ہم حنفی کیوں؟ اب اس رکا لکھنے والے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حنفی طریقہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اب حنفی طریقے سے میں نے 3 طلاقیں دے دیں، اب مجھے قرآن حدیث کا طریقہ بتلاؤ۔ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ حنفی طریقے سے 3 دفعہ طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر بیوی کا حلالہ کروایا جاتا ہے، جب وہ حلال ہو جاتی ہے پھر وہ واپس خاوند کے پاس 1 دن 2 دن رہ کر آ جاتی ہے نہیں ہو کر،
اب یہ اس کے لیے جائز ہے. اور یہ ایسا بے غیرتی کا کام ہے کہ کوئی بھی غیرت مند شوہر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی ایک دو دن کے لیے کہیں رہ کر نہیں ہو کر آ جائے. یہ کوئی بھیڑ بکری تو ہے نہیں. اس لیے جب طلاق دے دیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں اب کیا کیا جائے. اب قرآن حدیث یاد آتا. میرے بھائیوں یہی تو ہم کہتے ہیں اگر طلاق کے لیے قرآن حدیث یاد آئے تو نماز کے لیے کیوں نہ یاد آئے, عقیدے کے لیے کیوں نہ یاد آئے, روزے اور زکوٰۃ کے طریقے کے لیے کیوں نہ یاد آئے. اس آدمی کو جس نے یہ سوال پوچھا ہے پہلے اپنا عقیدہ درست کرے, زبان سے ہر ایک کا انکار کرے, کہے نہ میں حنفی نہ میں شافی نہ میں مالکی نہ میں حملی, تو ہے تو ہے کون, کہے میں محمدی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا. ارے عیسائی اب بھی عیسائی, عیسیٰ کے زمانے میں بھی عیسائی, عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بھی عیسائی, اور ہم کمبخت ایسے کہ ایک طرف کہیں گے نبی زندہ قبر میں زندہ حیات النبی کے عقیدے کے قائم, اور دوسری طرف کہیں گے ہم حنفی. ارے تمہارے عقیدے کے مطابق تو نبی دنیاوی لحاظ سے قبر میں بھی زندہ ہے, ہمارے عقیدے کے مطابق فوت ہو گیا. کلو من علیہا فان, اللہ نے کہا جو بھی آیا مرنے کے لیے آیا, ہمیشہ زندہ رہنے والی ایک ذات. اگر تمہارے عقیدے کے مطابق نبی زندہ بھی اور زندہ نبی کے ہوتے ہوئے کسی نے زندہ شوہر کے ہوتے ہوئے کسی عورت نے نیا حکم کیا, نیا شوہر تلاش کیا, شوہر مرے گا پرانا یا طلاق دے گا تبھی شوہر تلاش کیا جاتا ہے, یا شوہر زندہ بھی ہے اور عورت کہے مجھے نیا شوہر کروا دو. ارے نبی زندہ بھی ہو قبر میں اور آپ نئے نکاح کرتے پھرے, کبھی امام ابو حنیفہ سے, کبھی معین الدین چشتی سے, کبھی قادری سے, کبھی عبد القادر جیلانی سے, ہم جیسا بدبخت بھی کوئی ہوگا. جس آدمی نے یہ سوال کیا وہ آئے اور اپنے عقیدے کو پہلے درست کرے, کہے میں کسی کو نہیں مانتا, میں اس کو مانتا ہوں جو عرش پر ہے, یا اس کو مانتا ہوں جس عرش والے نے کسی کو فرش پر بھیجا, اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب اپنے عقیدے کو درست کر لے گا پھر ہم سے مسئلہ پوچھے کہ اللہ کے نبی نے تین مرتبہ طلاق دینے والے کی طلاق کو ایک شمار کیا. مسلم کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے اور حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں, ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور عمر فاروق کے ابتدائی دور میں تین طلاقیں جو بیک وقت دی جاتی تھیں ایک شمار کی جاتی تھی. یہ قرآن حدیث کا مسئلہ ہے, جو عزت والا مسئلہ ہے, جو غیرت والا مسئلہ ہے, اور جو بے غیرتی کا مسئلہ ہے کہ تین تین کے برابر, اور اب حلالہ کرواؤ, غلطی شوہر کرے اور حلالہ بیوی کرو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.